یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحرمو، مت حرام قرار دو، طیبات، پاکیزہ چیزیں، صاف ستھری چیزیں، ما احل اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ روایات میں بھی آتا ہے کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں حضرت عائشہ کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے آپ کی عبادات وغیرہ کے بارے میں معلوم کیا، روزانہ کی روٹین کے بارے میں، کیا کھاتے ہیں، کب سوتے ہیں، کب اٹھتے ہیں، کتنی نمازیں پڑھتے ہیں۔ عموماً لوگوں کو دوسروں کے بارے میں یہ جاننے کا شوق رہتا ہے، اور خاص طور پر اس کے بارے میں جس سے انسان کا کنسرن ہوتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ویسے ہی سب کی محبوب ترین ذات تھی، اور جس کے بھی آپ محبوب ہیں اس کے لیے تو بہت ہی شوق کی بات ہو کہ ایک ایک چیز جانے۔ لیکن مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ لوگ محبت میں نعتیں تو ضرور پڑھتے ہیں، لیکن یہ کبھی جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ آپ نے نماز کیسے پڑھی، یا آپ کے صدقہ خیرات کا طریقہ کیا تھا، یا آپ کھانا کیسے کھاتے تھے، یا سوتے کیسے تھے۔ تو یہ بالکل ان نیچرل محبت ہے نا۔ ہر طبعی محبت جو ہے، یا اصل محبت جو ہے، وہ قدرتی طور پر انسان کے اندر ایک تجسس پیدا کرتی ہے کہ جس چیز کے بارے میں یا جس چیز سے وہ محبت کرتا ہے اس کے بارے میں اور جانے اور جانے اور جانے۔ تو جو لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی محبت کرتے ہیں وہ ضرور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کا پورا لائف سٹائل کیا تھا، سارا طریقہ زندگی کیا تھا، اور آپ کی ساری زندگی کس طریقے پر گزری، آپ کو کیا پسند تھا، کیا پسند نہیں تھا۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں عموماً ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخباروں، نیوز پیپرز میں جو فلم سٹارز کے انٹرویوز وغیرہ آتے ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگ پوچھے ہوتے ہیں نا، رنگ کون سا پسند ہے، شاعر کون سا پسند ہے، کھانا کون سا پسند ہے۔ نہیں، ان کو پسند ہے، باقیوں کو اس علم سے کیا فائدہ ہوگا؟ مثلاً اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ مجھے سبز رنگ پسند ہے، تو اس سے آپ کے علم میں کیا اضافہ، اس سے کوئی فائدہ ہوگا آپ کو؟ کچھ بھی نہیں۔ میری پسند میرے ساتھ ہے، آپ کو تو اس سے کچھ بھی نفع نقصان نہیں۔ لیکن لوگ کیوں اتنی ڈیٹیل میں فلم سٹارز کے ایک ایک پسند ناپسند کو جاننا چاہتے ہیں؟ کیونکہ انٹرسٹ لیتے ہیں نا ان میں، ان کے آئیڈیلز ہیں وہ، اور آئیڈیل سے آئیڈل ہو گئے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں ایک ایمان والے شخص یا ایک مسلمان شخص کے لیے اگر واقعی سچے معنوں میں محبت کا دعویٰ ہے، تو ایک ایک بات پتا ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کیا تھے۔ بہرحال ہمارا حال تو جو ہے وہ ہم سب کو خود معلوم ہے۔ صحابہ کرام جو تھے، جو واقعی صحیح محبت کرتے تھے، ان کو بہت شوق رہتا تھا کہ آپ کے بارے میں جانیں، حتیٰ کہ بچوں تک کو شوق ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو تھے وہ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ اپنی خالہ کے گھر جا کے رات رہے کہ میں دیکھوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، رات کو کیا کرتے ہیں، صبح صبح کیسے اٹھتے ہیں۔ تو وہ ان کے پاس رہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے تو وہ ساتھ اٹھے اور ایک ایک چیز نوٹ کی، اور بعد میں اس کو روایت کیا جو دوسروں کے لیے علم کا سبب بھی بنا۔ اور وہ نماز میں کھڑے ہو گئے کہ جب دو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو جو امام ہوتا ہے وہ بائیں طرف ہوتا ہے اور مقتدی دائیں طرف ہوتا ہے، لیکن ان کو یہ پتا نہیں تھا، تو وہ آپ کے دائیں طرف کھڑے ہو گئے، آپ کان سے پکڑ کے ان کو نماز میں دائیں طرف لے آئے۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ نماز کے اندر ضروری حرکت جو ہے وہ بھی جائز ہوتی ہے۔ اگر کوئی غلطی کر رہا ہو، مثلا قبلے کا رخ ادھر کیے ہوئے، تو پکڑ کے آپ اس کو ہلکے سے دوسری طرف بھی موڑ سکتے ہیں، یہ چند قدم آگے پیچھے بھی انسان ہو سکتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کے بارے میں خوب جاننے کی کوشش کی۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ گئے اور انہوں نے سب کچھ معلوم کیا، اور پھر بیٹھے سوچنے لگے کہ یہ تو آپ تو اللہ کے بڑے پیارے ہیں اور بہت محبوب ہیں، اگر آپ رات کو سو جائیں تو خیر ہے، لیکن ہم بڑے گناہگار لوگ، ہم کو رات کو سونا نہیں چاہیے، دوسرے نے کہا آپ تو اللہ کے پیارے ہیں لہذا شادی بھی کر لیں تو کوئی بات نہیں لیکن ہمیں شادی نہیں کرنی چاہیے ورنہ ذمہ داریاں پڑ گئی تو ہم عبادت نہیں کر سکیں گے. تیسرے نے کہا کہ کھانا پینا کم کر دینا چاہیے اور زیادہ روزے رکھنے چاہیے. اور اصل میں یہ شیطان کا وسوسہ تھا کہ بعض وقت شیطان کی چال یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کسی کام کو زیادہ نیک دکھاتا ہے, نیکی میں زیادہ خوبصورتی دکھاتا ہے, ایسی نیکی جو ہمارے بس میں نہیں ہوتی یا ہمیں کرنی نہیں چاہیے اس کو ہمارے لیے بڑا خوبصورت بنا دیتا ہے کہ یہ چھوڑ کے یہ کر لو تاکہ زیادہ اہم چھوٹ جائے اور انسان ایسی چیزوں میں پڑ جائے کہ جن کو نبھا نہ سکے. بہرحال وہ یہ پوچھ پچھا کر چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے, حضرت عائشہ نے ان کو سارا قصہ سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا, آپ نے لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا اور آپ نے ان سب کو خطبہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ میں سنتا ہوں کہ تم میں سے یہ عہد کیا ہے بعض نے کہ ہم ہمیشہ روزے سے رہیں گے, بستر پہ نہ سوئیں گے, گوشت بھی نہ کھائیں گے, عورتوں سے واسطہ نہ رکھیں گے. آپ نے فرمایا مجھے ایسی باتوں کا حکم نہیں دیا گیا, تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں, روزہ بھی رکھو اور کھاؤ پیو بھی, راتوں کو جاگو بھی اور سو بھی, مجھے دیکھو میں سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں, روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا, گوشت بھی کھاتا ہوں گھی بھی کھاتا ہوں, بس جو میرے طریقے کو پسند نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں. یعنی میرا طریقہ تو یہ اعتدال کا طریقہ ہے اور جس کو میرا طریقہ پسند نہیں, یہ بڑے غور کے قابل الفاظ ہیں, جس کو میرا طریقہ پسند نہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اس معیار پہ ہم بھی ذرا اپنے آپ کو پرکھ لیں. پھر آپ نے فرمایا یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے عورتوں کو, اچھے کھانے کو, خوشبو اور نیند اور دنیا کی لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے. میں نے تو تمہیں یہ تعلیم نہیں دی کہ تم راہب اور پادری بن جاؤ. میرے دین میں نہ عورتوں اور گوشت سے اجتناب, اجتناب یعنی بچنا ہے, اور نہ گوشہ گیری کہ سب کچھ چھوڑ کے گوشے میں بیٹھ جاؤ, اور نہ تنہا رہنا عزلت نشینی کہ کسی سے میل ملاپ نہیں. ضبط نفس کے لیے میرے ہاں روزہ ہے, رہبانیت کے سارے فائدے یہاں جہاد سے حاصل ہوتے ہیں. ظاہر ہے جب آپ جہاد پہ نکلے ہیں تو آپ کو نہ صحیح کھانا ملے گا, نہ نیند پوری ہوگی, نہ اور آرام دہ بستر ملے گا, تو ساری رہبانیت ہو گئی نا پوری جہاد میں. اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, حج اور عمرہ کرو, نماز قائم کرو, زکات دو اور رمضان کے روزے رکھو. تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے وہ اس لیے ہوئے کہ انہوں نے اپنے اوپر سختی کی, اور جب انہوں نے خود اپنے اوپر سختی کی تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی. کہ جب انسان خود کے اوپر سختی کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کے لیے ویسا ہی کر دیتا ہے. یہ انہی کے بقایا ہیں جو تم کو خانقاہوں میں نظر آتے ہیں, یعنی صومعوں میں. صومع کہتے ہیں جو یہودیوں کا عبادت گاہ. اس سلسلے میں بعض روایات سے یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحابی کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا, کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون تھے, کہ وہ ایک مدت سے اپنی بیوی کے پاس نہیں گئے, یعنی نفس پہ جبر کر رہے ہیں خود, یعنی اپنے جذبات کو کچل رہے ہیں, اور شب و روز عبادت میں مشغول رہتے ہیں. آپ نے ان کو بلا کر حکم دیا کہ ابھی اپنی بیوی کے پاس جاؤ. انہوں نے کہا میں روزے سے ہوں. آپ نے فرمایا روزہ توڑ دو اور جاؤ. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کسی بھی عبادت میں انتہا پسندی اور حد سے بڑھنا, لوگوں کو چھوڑ دینا, ترک دنیا کرنا, یہ ناپسندیدہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک خاتون نے شکایت پیش کی کہ میرے شوہر دن بھر روزہ رکھتے ہیں, رات بھر عبادت کرتے ہیں اور مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھتے. حضرت عمر نے مشہور تابعی بزرگ کعب بن ثور الازدی کو ان کے مقدمے کی سماعت کے لیے مقرر کیا اور انہوں نے فیصلہ دیا کہ اس خاتون کے شوہر کو 3 راتوں کے لیے اختیار ہے جتنی چاہے عبادت کریں, مگر 4th رات لازماً ان کی بیوی کا حق ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. یہی دراصل ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ اس میں حلال کو استعمال کرنے کی اجازت ہے. ہمارے ہاں تقوی کا مفہوم کیا سمجھا جاتا ہے؟ نہ کھاؤ, نہ پیو, نہ ہنسو, نہ اچھا لباس پہنو، شکل پہ بارہ بجا کے بیٹھا کرو، اور مسکرا کے تو کبھی کسی کو نہ دیکھا کرو، اور آگے بڑھ کر تو کبھی کسی کو نہ ملا کرو۔ یہ سب کچھ تقویٰ ہے۔ ہر وقت ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے، کسی سے بات کرتے ہوئے بھی اس کی طرف توجہ کم اور اپنی تسبیح کی طرف زیادہ۔ یہ ہم نے تقویٰ کی علامات قرار دی۔ اگر آپ کو تسبیح کرنا ہی ہے تو چھوٹی تسبیح رکھیے جو آپ کی مٹھی میں آ جائے، اور آپ کریں لیکن ہونٹ مت ہلائیں کہ دوسرا شخص اریٹیٹ ہونے لگے کہ آپ اس کی بات نہیں سن رہے۔ بعض لوگ کسی میٹنگ میں بیٹھے ہوں، کسی مجلس میں بیٹھے ہوں تو یہی کام کرتے رہتے ہیں، ان کی توجہ کہیں اور ہی ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی کام جب ہم یکسوئی کے ساتھ کرتے، کانسنٹریشن کے ساتھ کرتے ہیں، تو وہ ہم ایک طرح سے عبادت میں ہوتے ہیں، اگر وہ جائز اور صحیح کام ہے۔ اپنی ذمہ داری کو امانت سے پورا کرنا سراسر ایک عبادت ہے۔ تو اصل بات کیا ہے کہ حلال کو حرام کرنے کی جو نفسیات ہے وہ دراصل کیا ہے؟ اصل میں اللہ کا قرب پانے کی تمنا۔ تمنا بہت اچھی ہے لیکن طریقہ غلط ہے۔ اللہ کی بات کو رد کر دینا، وہ دے رہا ہے نہ لینا، ایک طرح سے کیا ہے؟ ناشکری ہے، اور یہ ناشکری اللہ کو ناپسندیدہ ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ ہمیں اعتدال کے اندر دنیا کی لذتوں سے بھی فائدہ اٹھانا ہے، اور دوسری ایکسٹریم پر بھی نہیں جانا کہ حرام کو حلال کرنے لگ جائیں، یا حلال میں اتنے محو ہو جائیں کہ فرائض چھوٹنے لگیں۔ ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا، ان لنفسک علیک حق و ان لزوجک علیک حق و ان لزوجک علیک حق، کہ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے یا شوہر کا، اور تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے۔ لیکن عموماً ہم ان چیزوں میں اعتدال نہیں کر پاتے۔ اگر شوہر کا حق دینے لگے ہیں تو باقی دنیا بھول گئی، اور اگر مہمان کا حق دینے لگے ہیں تو گھر والے بھول گئے، اور اگر ان دونوں کو حق دے رہے ہیں تو خود کو بھول گئے۔ تو ان تمام چیزوں کی پابندی اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب ہر چیز کا ایک وقت مقرر کرے، کہ یہ وقت مہمان کا، مثلاً ویکینڈ آپ مقرر کر لیں لوگوں سے میل ملاقات کے لیے، پھر کوئی اور بیمار ہے تو اس کے لیے کوئی وقت مقرر کر لیں، پھر اسی طرح اپنے سونے کا وقت، باقی بچوں یا شوہر کا وقت، یہ تمام، اور اس وقت میں اسی کو ٹائم دے۔ کیونکہ جب اس وقت کو ان کے لیے رکھ لیا جائے اور اس میں کوئی اور شریک نہ ہو تو ان کی بھی سیٹسفیکشن ہو جاتی۔ لیکن ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک کام کر رہے ہیں، اس میں ایک اور شامل کر لیتے ہیں، اس میں ایک اور کر لیتے ہیں، ساتھ کھا رہے ہیں، ساتھ اس کے کوئی اور ٹیلی فون بھی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات لوگ کرتے ہیں اور آپ کو مجبوراً جواب دینا پڑتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ جو اوقات جس کام کے لیے ہیں ان کو ویسا ہی رکھیں۔ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات آپ کسی کو وزٹ کرنے لگتے ہیں نا، پھر آپ کو پتا تو نہیں، وہ تو سو گئے ہوں گے۔ لوگوں کو جب پتا ہو کہ اس وقت آپ سو جاتے ہیں تو کوئی نہیں آئے گا۔ جب آپ کسی کو فون کرنے لگتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں، یہاں نہیں فون کر سکتی، یہ لوگ تو اس وقت سوئے پڑے ہوتے ہیں، روک دیتے ہیں نا اپنے آپ کو۔ تو جب آپ اپنے آپ کو کسی ڈسپلن کا پابند بنائیں گے تو لوگ بھی اس کے عادی ہو جائیں گے، اور جب ہمارے اپنے اندر کوئی ڈسپلن نہیں رہتا تو لوگوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کا کوئی اصول قاعدہ نہیں، لہٰذا ان کے ساتھ جیسا چاہو کرو۔ پھر فرمایا ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو۔ حد سے بڑھنا اس کا مطلب کیا ہے؟ حلال کو حرام کرنا، خدا کی ٹھہرائی ہوئی پاک چیزوں سے اس طرح پرہیز کرنا کہ گویا ناپاک ہو، اس طرح بچنا کہ گویا ناپاک ہو۔ ایک مرتبہ میں نے کسی سے سنا کہ کسی نے کسی شخص کو چائے آفر کی تو انہوں نے کہا نہیں شکریہ، یہ تو جہنم والوں کا پینا ہے، کہ گرم پینا تو جہنم والوں کا پینا ہے، لہذا میں چائے نہیں پیتی۔ اگر آپ نہیں پیتے تو آپ خاموش رہیں، کہیں کہ شکریہ میں چائے کی عادی نہیں، لیکن ساتھ یہ فتویٰ دینا کہ جہنم والے گرم پانی پئیں گے، تو یہ دین کے کون سی تصویر ہم پیش کر رہے ہیں؟ یہ کون سا دین پیش کر رہے ہیں؟ یا اگر ایک ٹیبل پر دو کھانے ہیں تو آپ کہیں کہ نہیں، میں تو صرف ایک کھاؤں گی، دوسرے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی، کیونکہ یہ حد سے بڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ تو حد سے بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اتنا نہ کھاؤ کہ پیٹ پھٹنے لگے، یا اس طرح پھر سو جاؤ کہ اٹھنے کا نام نہ لو، یا اتنی سستی پڑ جائے کہ انسان کوئی اور کام نہ کر سکے. لیکن اگر ایک سے دوسری چیز چکھ لی تو یہ اسراف نہیں ہے. اور جب یہ کہ پکی ہوئی ہے، آپ نے مطالبہ نہیں کیا کہ آپ کے لیے پکا کے رکھی جائے، تو وہ اسراف نہیں. اسراف کیا ہے؟ کہ چیز کو ضائع کرنا اور اس کی پرواہ نہ کرنا، اس کی قدر نہ کرنا، اور اس میں پکاتے وقت ضرورت سے زیادہ گھی ڈالنا کہ جو صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہو، ضرورت سے زیادہ مرچ مسالے ڈالنا، یہ ہے حد سے بڑھنا، ضرورت سے زیادہ ٹاپنگ کرنا. تو کسی بھی چیز میں حد سے بڑھنا کیا ہے کہ ایک کھانے میں 20 انگریڈینٹس پڑ رہے ہیں. دس از لا تصرفو اور لا تعتدو. خوراک یا باقی چیزیں جو ہیں، ان میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نیچرل فوڈ پر آپ آئیں، نیچرل چیزیں آپ کی غذا میں زیادہ ہوں. حد سے بڑھنا کیا ہے؟ اچھا، جب کیمیکلز اور کلرز اور اس طرح کی چیزیں ہم بہت استعمال کرنے لگتے ہیں تو وہ چونکہ ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں نا، یہ بھی ڈال دیے، وہ بھی ڈال دیے، وہ بھی ایک کے اوپر ایک ایک وہ ڈالتے چلے گئے ڈالتے چلے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ان نیچرل فوڈ جو ہے وہ ہمارے مزاج کو ہی ان نیچرل کر دیتی. وہ پوری ایک دل کے اندر بھی ایسے کھانوں سے سختی آنے لگتی. تو جب وہ سختی دلوں میں آنے لگتی تو اللہ کی بات، رسول کی بات دل کے اندر ہی نہیں اترتی، جذبی نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ایسے ممالک میں رہتے ہیں کہ جہاں نیچرل کی بجائے زیادہ تر فوڈ ان نیچرل ہوتی، ان کا لائف سٹائل ان نیچرل ہو جاتا ہے. آپ ان سے اللہ رسول کی بات کرو تو وہ حیرانی سے آپ کو دیکھیں گے بعض وقت کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، 1400 سال پرانی بات کہہ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اتنی مشینی زندگی کے عادی ہو گئے کہ ان کو وہ باتیں بھی سمجھ میں نہیں آتی جو ایک نیچرل ماحول میں ہوئی. تو لا تعتدو، حد سے مت بڑھو. حد سے نہ بڑھو، نمبر ایک، حلال کو حرام نہ کرو. نمبر دو، پاک چیزوں کے استعمال میں اسراف نہ ہو کہ بہت زیادہ میٹھا کر کے کھانا، بہت زیادہ کھٹائی ڈالنا، بہت زیادہ مرچیں ڈالنا، ہر چیز میں زیادتی، بہت زیادہ گھی ڈالنا. غذا اس قسم کی ہو کہ جس میں یہ ساری چیزیں اعتدال کے ساتھ ہوں. یا پھر اسی طرح نیند کے معاملے میں، یعنی کہ سوئے تو 3-3 گھنٹے سوئے چلے گئے، 3 بجے سوئے اور 6 بجے تک سوتے چلے گئے، ہاں، اور اٹھنے کا نام ہی نہ لیا. یا صبح اتنا سوئے کہ نماز چلی جائے. یا پھر کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو دین کا کام کروں گا اور شادی ہی نہیں کروں گا. تو یہ کرسچنز کا رویہ ہے کہ جن کے ہاں شادی نہ کر کے اپنی زندگی کو دین کے لیے وقف کرنا ہے. اسلام میں شادی کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اصل کمال تو یہ ہے نا کہ آپ نے ایک نیچرل لائف گزاریں، آپ کے بال بچے بھی ہوں، آپ کا گھر بھی ہو، اور اس کے ساتھ آپ باقی کام بھی کریں. اگر آپ سب چیزوں سے چھٹی کر کے صرف ایک کام کر رہے ہیں تو یہ اتنا بڑا کمال نہیں ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جب بھی ہم ان نیچرل ہوتے ہیں نا، آپ کو پہلے بھی میں نے ایک بتایا تھا، امام شافی کا ایک اصول ہے، الامر اذا ضاق اتسع، اور الامر اذا اتسع ضاق. جب کوئی چیز بہت وسعت اختیار کر جاتی ہے تو وہیں تنگی پیدا ہونی شروع ہو جاتی. کہ جب ہم کسی چیز کے اندر انتہا پسندی اختیار کرتے ہیں تو وہیں پر اس کا ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے. سخت اندھیری رات سے ہی صبح پھوٹتی ہے، مغرب کے وقت صبح نہیں ہوا کرتی. اور پھر حلال کے اندر بھی ایسے کام نہ کیے جائیں کہ وہاں سے حرام رستوں کی طرف انسان چل پڑے. ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں رکھتا، ان کو پسند نہیں کرتا. وکلو، اور کھاؤ، یہ نہیں کہا نہ کھاؤ، کھاؤ، مما، اس میں سے جو، رزقکم اللہ، رزق دیا تم کو اللہ نے، لیکن دو شرائط کے ساتھ کھاؤ، حلالا طیبا، حلال اور پاک، پیچھے اس کی وضاحت گزر چکی ہے. واتقوا اللہ، اور کیا کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. اصل رہبانیت، اصل ترک دنیا تقوی ہے. اس رب کا احساس، الذی انتم بہ مؤمنون، جس کے ساتھ تم ایمان رکھتے ہو، جس پر تم ایمان لاتے ہو. مادی چیزوں سے دوری مطلوب تو ہے، مادی چیزوں سے، یعنی کھانے پینے اور اسی طرح کی اور لذتیں جو ہیں، لیکن وہ قلبی دوری ہے نہ کہ حقیقی دوری. قلبی دوری کیا؟ کہ کھاؤ لیکن کھانے کا لالچ دل میں نہ ہو. اب نہیں دیکھو لوگ کسی پارٹی میں جو لالچ کے مارے پلیٹیں بھر کے رکھ لیتے ہیں اور پھر کھایا نہیں جاتا، یہ تقوی کے خلاف ہے کہ آپ کو مینرز نہیں آتے کھانے کے، یا کھڑے ہو کے کھانا شروع کر دیتے ہیں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جہاں کھڑے وہیں کھانے لگے اور چلتے چلتے کھا رہے ہوتے ہیں، یہ تقوی کے خلاف. کھاؤ اور پیو تو بیٹھ کر، چلتے پھرتے نہیں. دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، کھڑے ہو کے نہ کھاؤ، یہ سنت کے خلاف ہے. اور سنت کی خلاف ورزی تقوی کی خلاف ورزی ہے. مادی چیزوں سے یعنی کھانے پینے اور باقی چیزوں سے دوری کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ تقوی. ٹھیک ہے، یہ دوری ضروری ہے، لیکن دل کی دوری. کہ ایسا نہیں کہ انسان کسی چیز کی چاہت میں اتنا بے بس ہو جائے کہ نہیں مجھے اسی وقت آئس کریم کھانا ہے. اس کے لیے چاہے قریب کی کوئی مارکیٹ نہیں کھلی، رات کا ایک بجا ہے، وہ شہر کے دوسرے کونے پہ جانا پڑے تو جاؤ اور مجھ کو فراہم کرو، ابھی جانا، اسی وقت کھانا ہے، آج ہی کھانا کیونکہ دل چاہ رہا ہے. اب جہاں آئس کریم کھانا حلال ہے اور منع نہیں کیا گیا، کھاؤ بے شک، لیکن یہ کرنا کہ اب دل چاہا ہے تو ابھی دل کی خواہش پوری ہو جائے، تو یہ دل کا غلام بننا ہے، یہ حد سے بڑھنا ہے، یہ درست نہیں. ہر چیز اپنے وقت پر، ایک طریقے کے ساتھ، ایک سلیقے کے ساتھ. اور پھر کسی چیز کا ایسا لالچ نہ ہو کہ مثلا آپ کھانا ڈال رہے ہیں، بہت سے لوگ مل کے کھانا کھا رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، اب آپ چمچ پکڑ کے پورا ڈونگا الٹا رہے ہیں، آگے سے پیچھے، پیچھے سے آگے، کہ پسند کی چیز نہیں نکل رہی، اور سارا گھما پھرا کے اس کو ٹھنڈا کر کے، اس کی ہولیا بگاڑ کے، اس کی ساری ڈیکوریشن خراب کر کے، اور پیچھے لائن کھڑی انتظار کر رہی یا کرتی رہے، آپ اپنی وہاں سے تسلی کر کے جب تک نہیں ہٹے، یہ دس از اگینسٹ تقوی، یہ نہیں ہونا چاہیے. سلیقہ کیا سکھایا؟ جب کھاؤ جو اپنے آگے اس کو ڈال لو، اور اگر وہ نہیں تم کھا سکتے، منع ہے، تو تھوڑا انتظار کر لو، دوسروں کو موقع دو وہ کھا لیں، ہو سکتا ہے کہ جب وہ سب ہٹ جائے تو ایسی چیز آپ کے لیے مل جائے جو آپ کھا سکتے ہیں. لیکن پوری ڈش کا اس طرح کباڑا کرنا کہ جیسے کوئی جانور، کسی جنگلی جانور کہیں سے ہو کر گیا ہے، یہ انسانیت کے مرتبے کے خلاف ہے. بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ مثلا کہیں چائے پر لوگ جمع ہیں، کچھ لوگ آ کے میز کو گھیرا ڈال کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پورا محاصرہ کر لیتے ہیں، اور کسی اور کے داخل ہونے کی کوئی جگہ نہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی چیز ڈالی، ایک منہ میں ڈالی، ایک پلیٹ میں ڈالی، ایک ہاتھ میں لی اور چل پڑے. یہ تقوی کے خلاف ہے. ایسے کون کھاتا ہے؟ کبھی غور کریے، جانور ایسے کھاتے ہیں پتہ، ایک منہ میں وہ کھینچتے ہیں، ڈالتے ہیں اور کھا رہے ہوتے ہیں، پھر چل پڑتے ہیں، پھر کچھ منہ سے پھینک دیتے ہیں، کچھ اور توڑ لیتے ہیں. یہ انسانوں کا کام نہیں، انسان ایسا نہیں کیا کرتے. اور پھر کبھی کسی میز کے پاس جاتے ہوئے یہ ضرور سوچیں کہ آپ سے پہلے جو لوگ کھڑے ہیں وہ بھی بےچارے کھڑے ہیں، وہ انتظار میں ہیں، آپ کیا کریں، سب کی باری کاٹی، ادھر سے گھسے، سیدھے طریقے سے آنے کے بجائے الٹے طریقے سے آ داخل ہوئے. عموماً یہ ہوتا نا کہ ایک شخص سے لیا، وہ لے کے آگے چل رہا ہے، تو اسی کو فالو کرو، سب اس کے پیچھے پیچھے آتے جاؤ اور ایک لائن میں چلو. نہیں، آپ لائن الٹا دیتے ہیں، اب وہ ایک ایسا وہاں گتھم گتھا ہو جاتا ہے کہ جس میں بہت سارے لوگوں کا وقت ضائع ہو جاتا ہے. پھر لے کے ہٹ جاؤ وہاں سے، کیونکہ ہمارا چونکہ دل جو نہیں بھرا ہوتا، کیسے ہٹے؟ ساتھ کھا رہے ہیں، ساتھ دیکھ رہے ہیں ہم سب چیزوں کو، اور کیا کیا ہے، کہاں سے لینا چاہیے، کیا لینا چاہیے، کیونکہ ساری دلچسپی اور توجہ کا مرکز وہ کھانا ہے. کھانے کے لیے تو پیدا ہوئے، زندگی کا مقصد ہی کھانا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تقوی کے خلاف ہیں، یہ انسانی وقار کے خلاف ہیں، تہذیب اور تمیز کے خلاف ہیں، سنت کے خلاف ہیں. ان سے پرہیز کیجئے، باقی جو چاہیے کھائیے، حلال اور طیب ہو. پھر فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں مؤاخذہ کرتا تمہارا اللہ ساتھ لغو کے تمہاری قسموں میں، ولیکن لیکن یؤاخذکم وہ مؤاخذہ کرے گا تمہارا یا کرتا ہے تمہارا، بما ساتھ اس کے جو عقدتم الایمان تم نے گرہ باندھی مضبوط باندھی قسمیں، یعنی جو پکی قسمیں کھائی ہیں ان پہ پکڑ ہوگی، ایسے میں کیا ہے فکفارتہ تو اس کا کفارہ اطعام کھانا کھلانا ہے عشرت مساکینہ 10 مسکینوں کو، کیسا کھانا من اوسط ما تطعمون درمیانے درجے کا جو تم کھلاتے ہو اہلیکم اپنے گھر والوں کو، او کسوتہم یا ان کا کپڑا، او تحریر رقبہ یا ایک غلام آزاد کرنا، فمن لم یجد تو جو نہ پائے فصیام ثلاثۃ ایام تو 3 دن کے روزے رکھ لے، ذالک یہ کفارہ تو کفارہ ہے، کفارہ کیا ہوتا ہے کفارہ چھپا دینا ڈھانپ دینا، یعنی جو غلطی ہوئی اس کو ڈھانپ دے گا پیچ اپ کر دے گا، اذا حلفتم جب تم حلف اٹھاؤ قسم کھاؤ، واحفظوا ایمانکم اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات اپنے احکامات، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بنو، متقی بننا اور شکر گزار بننا یہ ہے اصل دینداری، یہ ہے اصل مطلوب. اب یہاں قسموں کی بات کی گئی، کچھ لوگ تو کھانے میں زیادتی کرتے ہیں اور کچھ لوگ قسمیں کھانے میں زیادتی کرتے ہیں، کچھ کھانا زیادہ کھاتے ہیں کچھ قسمیں زیادہ کھاتے ہیں، تو اس لیے کھانے کے ساتھ ساتھ قسموں کی بات بھی کر دی گئی. قسم 3 طرح کی ہوتی ہے، قسم 3 طرح کی ہوتی ہے، نمبر 1 محمل، محمل لغو، نمبر 2 غموس، غین میم واو سین غموس یعنی جھوٹی قسم، نمبر 3 منعقد، منعقدہ انعقاد نہیں ہوتا، یہ جلسہ کب منعقد ہو رہا ہے وہ منعقد. ٹھیک، تو پہلی قسم کون سی ہے؟ محمل، بے معنی، بے مقصد، لغو، جو بغیر ارادے اور نیت کے ایسے ہی زبان پہ جاری ہو جائے. عربوں کے ہاں کلام میں قسم کا استعمال 2 وجہ پر ہوتا تھا، نمبر 1 تکیہ کلام کے طور پر، تکیہ کلام، تکیہ کلام اردو میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایک لفظ بار بار دہرانا کسی کی توجہ کھینچنے کے لیے، جسے میں کہتی رہتی یاد رکھیں. اچھا تو اس میں قسم کھا لینا تکیہ کلام کے طور پر، اور دوسرا کیا کرتے تھے؟ کلام کی خوبصورتی کے لیے، جس طرح آپ قرآن میں بھی دیکھیں گے یہ عربی کا ایک اسلوب ہے، والعصر والضحا واللیل والشمس، یہ کلام کی خوبصورتی کے لیے، کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، یہ ایک انداز ہے زبان کا. ایسی قسم جو تکیہ کلام کے طور پہ کھائی جائے اور اس میں کوئی نیت اور ارادہ شامل نہ ہو، جسے عربوں میں واللہ، تلّا، باللہ، بلا، واللہ، یا آپ اگر کسی عرب سے بات کریں تو بات بات میں واللہ واللہ کرتے رہتے ہیں، تو یہ واللہ کہنا کیا ہے؟ قسم سے، قسم سے، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نہیں قسم سے، یہ بات ایسے، حالانکہ دماغ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قسم سے بھی بولا ہے کسی نے، تو یہ بغیر سوچے سمجھے قسم سے کہنا تکیہ کلام. اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ لا یؤاخذکم، اس میں نہیں پکڑے گا اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، نجی گفتگو میں انسان کا یہ کہنا نہیں نہیں اللہ کی قسم، یہ لغو قسم ہے. نجی گفتگو میں یعنی عام روزمرہ کی پرائیویٹ گفتگو میں. اسی طرح لغو قسم یہ بھی ہوتی ہے کہ قسم کے وقت انسان سمجھتا رہتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ سچ نہیں تھا، تو یہ بھی لغو میں شامل ہو جائے گی. مثلا آپ نے کسی کو دیکھا کہ کوئی جا رہا ہے, آپ آگے آتے ہیں, کوئی شخص آپ سے پوچھتا ہے کہ وہ فلاں کو دیکھا, تو آپ کہ ہاں میں نے اس کو دیکھا, وہ جا رہا تھا, وہ باہر گیٹ سے باہر نکل کے جا رہا تھا. کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے گیٹ سے باہر نکل گیا, وہ تو میرے پاس آیا تھا. نہیں قسم سے میں نے خود دیکھا اس کو گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے, اور وہ پورے یقین سے کہہ رہا ہوتا ہے. تھوڑی دیر بعد پتا چلتا ہے کہ وہ اس جیسے کپڑوں میں کوئی اور جا رہا تھا, اور اس نے سمجھ لیا کہ واقعی وہی جا رہا تھا. تو یہ اس نے جھوٹ نہیں بولا ہوتا, لیکن وہ اس کی اطلاع غلط ہوتی. تو اس میں تھوڑی سی پکی بات بھی وہ کر رہا ہوتا ہے, لیکن اصل بات وہ نہیں ہوتی, لیکن اس کا اس میں قصور نہیں ہوتا, کوئی دھوکہ دینا مقصود نہیں ہوتا, غلط فہمی پر مبنی قسم کھائی گئی. ایک شخص پورے یقین میں ہے اور دوسرے شخص مس انڈرسٹینڈ کر رہا ہے, اس کا بھی مواخذہ نہیں.